بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الف لام میم را تلک آیات الکتاب یہ پیغمبر یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور والذی انزل الیک جس کو تمہاری طرف اتاری ہے تمہارے رب کی طرف سے یہ بالکل سچ ہے حق ہے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بے سہارے ترونہا تم دیکھ رہے ہو ثم استوى علی العرش پھر عرش پر قائم ہوا پھر عرش پر چڑھا وسخر الشمس والقمر چاند اور سورج کو کام پر لگایا کل یجری ہر ایک دور رہے ہیں ایک معین مدت تک یدبر الامر سارے جہاں کا انتظام اللہ ہی کرتا ہے یفصل الآیات آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم کو اپنے مالک کے ملنے کا یقین ہو گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور یہ تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اب سوال ہوتا ہے کہ نازل کس نے کی ہے جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن اترا ہے اللہ نے اس کی وضاحت آگے کر دی من ربکا تمہارے رب کی طرف سے یہ آیت نازل کی گئی ہے اس کا مطلب ہوا کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے کسی اور کی کتاب نہیں ہے اس میں کسی اور مخلوق کا دخل نہیں ہے کسی اور شیاطین کا دخل نہیں ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی پر قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا لیکن وہی لانے والے جبرائیل بھی تھے اور وہی لانے والا شیطان بھی تھا نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ رب کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے اس میں ذرہ برابر شبہ اور شک نہیں ہے اسی کو آگے کہہ رہے ہیں حق یہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی اور یہ کتاب بالکل حق ہے اور اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے صرف کتاب ہی نہیں اس کے معنی کی حفاظت کا بھی وعدہ لیا ہے قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ قرآن کا بھی وعدہ اور قرآن کے ایکسپلینیشن اس کے معنی کی ذمہ داری کا بھی اللہ نے وعدہ کیا. ان علینا علینا جمعہ و قرآنہ. اے میرے نبی جلدی نہ کرے, جلدی نہ کرے, ہم اس کو تمہارے سینے میں اتاریں گے. ان علینا جمعہ و قرآنہ فإذا ثم ان علینا بیانہ, اور پھر ہمارے ذمے ہیں اس کے بیان یعنی اس کی جو تفسیر معنی ہے اس کی حفاظت کا بھی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں سند متصل کے ساتھ اس بات کو نقل فرمایا. امام قرطبی نے تفسیر لکھی ہے, تفسیر قرطبی بڑی مشہور ہے, امام کے مامون رشید کے زمانے کا واقعہ قرطبی نے نقل فرمایا. یحییٰ ابن اقسم اس کے راوی ہے, یحییٰ ابن اقسم اس روایت کے راوی ہے. کہا مامون رشید کا طریقہ اور قانون یہ رہا ہے کہ دربار میں ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار علماء کرام اور فقہاء کرام, بڑے بڑے مفتیان کرام کی علمی مجالس رکھتا تھا. وہ علمی مجالس ہوتی تھی جس میں علمی بحث ہوتی تھی, فتاوی پر مسائل پر بحث کرتے تھے. اس میں کسی اور کو مجلس میں آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے مفتیان کرام اور علماء کرام کے. مجلس ہوتی تھی اور بڑی علمی بحثیں ہوتی تھی اور مسائل پر گفتگو ہوتی تھی. ایک مرتبہ دوران مجلس میں, مجلس کے اندر میں ایک آدمی شکل و صورت کے اعتبار سے بہت ہی چالاک اور بہت ہی ہوشیار نظر آتا تھا, تھا وہ یہودی, وہ بھی آ گیا, اس کو بھی اجازت دے دی. وہ مجلس میں آ کر بیٹھ گیا. مجلس جب ختم ہوئی تو مامون الرشید نے اس یہودی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ تم ہمارے یہاں آئے ہو؟ کہا بس میں نے سنا ہے کہ علمی بحثیں بہت ہوتی ہے, میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہماری تورات کے بارے میں بھی کوئی بحث ہو, کچھ بات ہو. مامون الرشید نے اس کو کہا اگر تو اسلام لے آئے, مسلمان بن جائیں تو ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اچھا برتاؤ کریں گے, اور علماء میں تم کو بھی شریک کریں گے, تمہیں بھی اس مجلس میں آنے کی اجازت ہوگی. کہا نہیں نہیں, میں تو باپ دادا کے دین ہی پر باقی رہوں گا, جو میرے باپ دادا یہودی رہے میں بھی یہودی ہی رہوں گا. یہ کہہ کر اس نے پھر جب مجلس ختم ہو گئی چلا گیا. کچھ مہینوں کے بعد یہی آدمی واپس آ رہا ہے اور مجلس میں شریک ہوتا ہے. اب کی بار یہودی نہیں ہے, اب کی بار یہ مسلمان ہے, اسلام قبول کر لیا ہے. مجلس ختم ہو گئی تو مامون الرشید بادشاہ نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بتاؤ کیا بات ہوئی؟ پہلی بار تو تم آئے تھے مجلس میں اور تم نے یوں کہا تھا کہ نہیں, میرے باپ دادا کے دین پر ہی قائم رہوں گا, باقی رہوں گا, میں قرآن کی بات کو قبول نہیں کروں گا. بات ہو گئی, کیا بات ہے, اسلام لے آئے؟ کہا آپ کی مجلس کے بعد میں جب گیا تو میں نے بہت سارے تورات کے نسخے لکھے, میں کاتب ہوں, خطاط ہوں, میں لکھتا ہوں, میں نے لکھے اور اس کو بیچے, فوراً بک گئے. اور اسی طرح میں نے بائبل کے کچھ نسخے لکھے اور اس کو میں بیچنے کے لے گیا تو بک گئے, یہاں تک کہ میں نے قرآن کے بھی کچھ نسخے لکھے, لکھ کر کے میں جب اس کو بیچنے کے لیے گیا نارمل آدمیوں کے پاس, نارمل جو قرآن کے جاننے والے تھے ان کے پاس, بڑے بڑے عالم کے پاس نہیں گیا, حافظ قرآن تھے, بچے تھے وغیرہ, جس کے پاس میں جا کر بیچنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا ہم پہلے دیکھیں گے. کھول کر دیکھا تو بہت ساری غلطیاں تھیں, تو انہوں نے اس نسخے کو, اس کتاب کو قبول نہیں کیا. تو میں سمجھ گیا کہ قرآن سچی کتاب ہے, قرآن سچی کتاب ہے. اسی بات نے مجھے آمادہ کیا تو پھر میں نے اسلام کو قبول کر لیا. کہا تمہارا اللہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے, کہ انزل الیک من ربک الحق, بالکل سچی کتاب ہے اور رب ہی نے اس کو نازل کیا ہے, کہ انسان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر اس کے اندر میں غلطی ہو. اگر اس کے اندر میں غلطیاں ہو تو انسان, نارمل انسان بھی اس قرآن کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. یحییٰ ابن اقسم فرماتے ہیں اسی سال میں حج کے لیے گیا اور میں نے اس واقعے کا تذکرہ کیا، اس یہودی آدمی کا جو مسلمان بن گیا اس کا تذکرہ میں نے سفیان ابن عیینہ محدث کبیر تھے اس کے سامنے میں نے حج کے موسم میں اس واقعے کا تذکرہ کیا، تو سفیان بن عیینہ نے مجھے کہا بات بالکل سچ ہے اور ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ پہلی کتابوں کو تورات اور زبور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے یہودیوں کو دے دی تھی اور نصارہ کو دے دی تھی کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے، تم ہی لوگ اس کتاب کی حفاظت کرنا، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، بِمَسْتُحْفِزُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، کہ اللہ کی اس کتاب کی حفاظت وہی کریں گے، بِمَسْتُحْفِزُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی اس کتاب تورات کی زبور کی تورات کی انجیل کی حفاظت یہی کریں گے، لیکن جب قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی، اس کے الفاظ کی بھی اور اس کے معنی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اور خود فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یہ قرآن سے ثابت ہے، تو ظاہری بات ہے اس نے تورات کے نسخے لکھے، اس نے غلط لکھے، لوگ قبول کریں گے، اس لیے کہ انہی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تورات کیسی تھی، یہ بائبل کے نسخے لکھے گا، کتنی ہی غلطیاں اس میں ہو، وہ خریدنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن قرآن کو لکھ کر اگر تم دنیا میں اس کو بیچو گے یا دنیا میں اس کو تقسیم کرو گے، مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ میرے اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی ہے، اللہ ہی اس مسلمان کے ذہن میں ڈالے گا کہ یہ قرآن صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، اللہ ہی اس کے ذہن میں ڈالے گا۔ سفیان بن عیینہ نے کہا اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اس کے انتظام بھی عجیب انداز سے کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر قیامت تک اس کے حفظ کے ذریعے اس کے علماء اس کے معنی یاد کرتے ہیں، اس کے جتنے بھی الفاظ ایک ایک لفظ ہے قرآن کے، اس کے جتنے بھی میننگ ہے، اس کے سب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیتوں کی جو تفسیر بیان کی ہے نا، لیکن اکثر لوگ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اکثر لوگ میرے قرآن کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، ایک رواج کہہ دو، ایک رسم کہہ دو، ایک طریقہ کہہ دو، یہ تو چلا آ رہا ہے کہ خاندانی اور قومی رسم و رواج کو قبول کریں گے لیکن صحیح عقیدہ اور صحیح بات کو کوئی تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ کتنی صحیح بات بیان کرو، صحیح عقیدے والی بات بیان کرو، تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اپنی خاندانی رسم و رواج نہیں، میرے ماں باپ کا یہ طریقہ رہا، میرے باپ دادا کا یہ طریقہ رہا، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے، ہمارے قوم کا رواج رہا، ہم تو اسی رواج پر چلیں گے، اسی رسم پر چلیں گے، یہ طریقہ پہلے سے چلا آیا ہے۔ حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ حق بات کو چھپانے کے لیے آج دنیا کی نعمتوں کو دینا پڑے وہ دے دیں گے، لیکن اپنے رسم و رواج کو نہیں چھوڑیں گے، اپنی بات کو منوا کے رہیں گے کہ نہیں، بات ہونی چاہیے ہماری دل کے مطابق، قرآن ہمارا فالو کرے، شریعت ہمارا فالو کرے، مولوی جی ہمارا فالو کرے، مفتی صاحب ہمارا فالو کرے، ہم جو کہے ویسا ہی ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی ہماری رسم و رواج اصل۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر عجیب بات لکھی، فرمایا ایک آدمی میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہے اور اس کی بیوی ہے، یہ دونوں کی شادیاں ہو گئی لیکن دونوں دودھ شریک بھائی بہن ہیں، شادی تو ہو گئی، دودھ شریک بھائی بہن ہے، یعنی اس لڑکی نے بھی اسی عورت کا دودھ پیا بچپن میں اور میرے بھائی نے بھی اسی عورت کا دودھ پیا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے تو حرام ہے، مسئلہ تو بالکل صاف صاف ہے، جیسے بھائی بہن بلڈ کے اعتبار سے حرام ہیں، وہ محرم ہیں، اسی طریقے سے دودھ شریک بھائی بہن بھی کیا ہے، حرام ہے، پورا خاندان ادھر بھی ادھر بھی، اب کوئی مسئلہ جی نکالو. حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے پاس کوئی مسئلہ نکالو. کہا اس کا ایک ہی صورت ہے کہ آپ دونوں میں الگ کر دو, علیحدگی کر دو, اس لیے کہ شادی نہیں ہوگی, نکاح ہی نہیں ہوگا, دونوں بھائی بہن ہیں. کہا نہیں حضرت, بدنامی ہوگی قوم میں. کیا کہا؟ قوم میں بدنامی ہوگی. حضرت نے کہا ایک تو یہ ہے کہ تم صحیح مسئلے پر چلو گے تو بدنامی کے بجائے لوگ کہیں گے اچھا ہوا آپ نے مسئلے کے مطابق, شریعت کے مطابق کام کیا ہے, بدنامی نہیں ہوگی, نیک نامی ہوگی. اور بدنامی ہی کو سامنے رکھ کر اگر کرو گے تو علماء کرام آج دین ہی نہ پھیلاتے, ان پر کتنی بدنامی آئی ہے پھر بھی حق بات کو بیان کر کے رہے ہیں. کہا حضرت کچھ تو ہونا چاہیے, مسئلہ واضح ہو جائیں تاکہ سانپ بھی مر جائے لکڑی بھی نہ ٹوٹے, یعنی نکاح بھی باقی رہے اور بدنامی بھی نہ آئے, کوئی ایسی صورت نکال دو. اس نے کہا یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے, میرے حلال ہونے, حضرت فرماتے ہیں شریعت کا مسئلہ ہے, میرے حلال کرنے سے حلال نہیں ہوگا, وہ تو اللہ نے حرام ہی کیا ہے, وہ تو حرام ہی رہے گا, نبی نے اس کو حرام کیا ہے, حرام ہی رہے گا, میرے حلال کرنے سے تو حلال ہونے والا نہیں ہے. تو اس نے پھر آگے چل کر کہا حضرت اس نے جو دودھ پیا تھا ماں کا وہ ایک ہی قطرہ پیا تھا, زیادہ نہیں پیا تھا. دیکھا کیا کہا؟ ایک ہی قطرہ پیا تھا, زیادہ نہیں پیا. حضرت نے کہا کہ ایک قطرہ پیو یا پانچ قطرہ پیو یا دس قطرے پی لو, لیکن حلال حرام تو حرام ہی ہوگا, اس کو حلال نہیں کر سکتے ہیں. ایک قطرہ بھی چلا جائے, ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں اگر کسی عورت کا دودھ پی لیا اور وہ اندر ٹھوئس کا ہے, اوور ٹھوئس کی بات نہیں کر رہا ہوں مسئلے کے حساب سے, ورنہ ہمارے یہاں ایک بھی مسئلہ میرے سامنے آیا تھا کہ بھائی ماں کام پر جاتی ہے صبح سے شام, تو اپنے بچے کے لیے دودھ نکال کر کے ایک بوٹل میں رکھ کر فریج میں رکھ کر چلی گئی, جب بچہ بھوکا ہوگا اٹھے گا تو اس کا دودھ پلا دیا جائے گا, یہ جو دودھ ماں کا جو چھوڑ کر گئی ہے اپنا جو دودھ ہے. اب ایسا ہوا کہ مسٹیکن چائے بنائی گئی اور چائے میں بجائے بوٹل کے دودھ کے یہی مائی کا دودھ ہی ڈال دیا گیا, پورے گھر والوں نے چائے پی لی, اب یہ سب کے سب حرام ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ بھی مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں. اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ اگر یہ بچہ ہے اور یہ دو سال والے, دو سال کے اندر اس نے ایک قطرہ بھی مائی کے دودھ کا پی لیا, کسی بھی عورت کا پی لیا چاہے اپنی ماں ہو یا جس, اگر اس نے پی لیا ہے اور وہ حلق سے نیچے چلا گیا تو یہ بچہ وہ اس کی ماں بن جائے گی, اس کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب کے سب اس کے حقیقی بھائی کی طرح بن جائیں گے, وہ شوہر اس کا سگا باپ کی طرح بن جائے گا, وہ اس کی دادی نانی سب جیسے اپنی دادی نانی, ایسا ہی سارا رشتہ ہو جائے گا. یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے. کہا بھائی ایک قطرہ پیے امام ابو حنیفہ کے یہاں تو یہ تو کیا ہو گیا, حرام ہو گیا. اس نے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا حضرت میں نے گھر پر فون کر کے پوچھ لیا, میسج کر کے پوچھ لیا ہے, حضرت خود فرما رہے ہیں کہ وہ جو تھا بچہ اس کے گلے میں وہ دودھ کا قطرہ تو گیا لیکن بعد میں اس نے الٹی کر دی, کیا کر دی تھی؟ دیکھو حلال کرنے کے لیے کیسی صورتیں ہیں, کیسی صورتیں, کیا کر دی ہے؟ فرمایا گلے سے نیچے اتر گیا, چاہے کیا کرے کہ نہ کرے یہ تو حرام ہی ہو گیا, میرے حلال کرنے سے حلال ہونے والا نہیں ہے, مسئلہ ثابت شدہ ہے. اب کوئی یہاں تو کوئی ڈال گرنے والی نہیں ہے, چلا گیا مسئلے کو کسی طرح حلال کرنا ہے. وہ گزشتہ کل میں بیٹھا ہوا تھا مدرسے اپنے کلاس میں, ایک عورت کا فون آیا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے, اس عورت نے کہا کہ شوہر نے غصے میں مجھے طلاق دی. ایک تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں, کہا کہ طلاق ہوئی کہ نہیں, میں نے کہا طلاق ہو گئی, کہا وہ تو غصے میں تھا. میں نے کہا کبھی ہنس کر بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ کبھی ہنس کر بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ کبھی سنا کہ ہنستے ہنستے جا تجھے طلاق ہے؟ کبھی سنا ہے؟ وہ تو سلاسن جدہن جدن وحزلہن جدن, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں مذاق میں بھی حقیقت بن جاتی ہے اور حقیقت میں بھی حقیقت بن جاتی ہے, اس میں سے ایک طلاق بھی ہے. دو گواہ بیٹھے ہیں اور لڑکی بیٹھی ہے, لڑکا بیٹھا ہے, اور دونوں کہے دو گواہ کے سامنے کہ تو راضی ہے, یہ مذاق کر رہے ہیں, یہ حقیقت بن جائے گی, نکاح ہو جائے گا. اس میں طلاق بھی ہے اور آزادی ہے اور ایک طلاق. یہ طلاق غصے میں, کہا مجھے غصے میں طلاق دی ہے تو طلاق ہو گئی؟ میں نے کہا ہاں. کتنی دی ہے؟ کہا دو ہے. تو میں نے کہا دو ہوئی ہے, تین نہیں ہوئی, تو ابھی نکاح میں باقی ہے. تو کہا نہیں, برادر نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں, تو چلی جا, اس لیے کہ طلاق ہو ہی گئی ہے, اس لیے کہ غصے میں تو ہو ہی گئی ہے, ہو ہی گئی ہے. میں اس نے کہا میں نہیں ہوئی ہے, میں نے مول سب سے مطلب کہا نہیں ہو ہی گئی ہے. تو اور غصہ آیا, فوراً شوہر نے کہا تیسری بھی تجھے جاؤ. میں نے کہا اب تو پھر چلی ہی جا, تو کوئی راستہ ہی نہیں. ایک عورت کا فون آیا, عجیب, کہہ رہے ہیں کہ یہاں مولانا فیصل صاحب کا کہا کہ اس کو جواب دے دو, یہ تو مانتی نہیں. میں نے کہا کیا؟ میں نے وقت کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرے شوہر نے مجھے 100 طلاق دی ہے. کتنی بھائی؟ 100 طلاق دی ہے, لیکن شوہر سے مجھے اتنی محبت ہے, میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہے, کچھ بھی ہو جائے. میں نے کہا تیری محبت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, شریعت نے کہا 3 سے تو باہر ہے, باہر ہی ہو جائے گی, اب تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے. خاموخواہ گناہ میں بھرنے کے بجائے, جانے کے بجائے نکل جا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک اور مسئلہ. حضرت فرماتے ہیں میرے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اس نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی, اور آنے کے بعد کہہ رہا حضرت کوئی ایسی صورت نکالو کہ بغیر حلالے کے میرے پاس واپس آ جائے, بغیر حلالے کے واپس آ جائے. چونکہ 3 طلاق ہو جائیں تو اس کو پھر عدت گزارنی پڑے گی, پھر کسی اور سے شادی کرنی پڑے گی. یہ بھی جو حلالہ سینٹر لوگوں نے کھولا ہے نا, حلالہ سینٹر, اب حلال کرتے ہیں عورتوں کو, پھر پیسے بھی لیتے ہیں. نعوذ باللہ, اللہ حفاظت فرمائے. اس کے مسائل ہے, اس کے مسائل ہیں. ایسے ہی اگر کسی نے کہا دیکھو میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے, 3 طلاق دے دی ہے, تم اسے شادی کر لو, ایک رات لے جاؤ, پھر اس کو چھوڑ دینا, طلاق دے دینا, واپس میں کر لوں گا, یہ سب حرام ہے, بالکل جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور طلاق دینے کے بعد وہ کسی اور آدمی نے سوچا یار اس کے تو ڈسیبل بچے ہیں, یا بیچارے یہ ہے شوہر سٹروک ہو گیا وغیرہ وغیرہ, چلو میں شادی کر لوں اور شادی کر کے اس کو چھوڑ دوں گا, وہ دوسرا آدمی ایسے خیال خیال کر کے شادی کر لے, وہ طلاق دے دے, الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر ایک آدمی آگے چل کر کہے کہ میری تو میں نے طلاق دے دی ہے اور مجھے واپس چاہیے, تم شادی کر لو تو اور پھر ایک رات کے بعد اس کو واپس چھوڑ دینا اور تاکہ میں پھر کر لوں, یہ بالکل جائز نہیں, حرام ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسائل عجیب عجیب ہے اور بہت باریک باریک مسائل ہے. لوگ زندگی بھر حرام کام پھر کرتے رہتے ہیں, ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ وہ طلاق کنایہ ہو جاتی ہے, بہت سارے ایسے الفاظ ہیں, اور اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور منٹ منٹ پر اس کو حرمت حرام زنا کا گناہ مل رہا ہے. آدمی غصے میں بک بول دیتا ہے, بہت ساری چیزیں, بہت سی مرتبہ ایسے جملے بولتا ہے کہ اس میں زو معنی ہوتے ہیں, دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی جیسے مثال, جا تیرے باپ کے گھر چلی جا, یا کہ تیرے باپ کے گھر چلی جا. اب اس کے دو معنی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ابھی غصہ ہے تو چلی جا, اور ایک معنی ہے کہ جا چلی جا طلاق ہی ہے. اگر اس کو پوچھا جائے گا تیرے اس کا کیا میننگ ہے, اگر اس نے طلاق کا میننگ کیا ہے تو طلاق ہی ہو جائے گی, چاہے اس نے یوں کہا باپ کے گھر چلی جائے. ایسے کتنے جملے ہم بولتے ہیں, کتنے ایسے ایسے جملے ہیں. اس لیے سوچ سمجھ کر آدمی بولے, ورنہ زندگی بھر زنا کا گناہ ہوگا. اور تم تو سمجھ رہے میری بیوی ہے, بیوی ہے. یہ طلاق کے مسائل, اس کو سوچنا چاہیے. اس لیے شادی کرنے سے پہلے آدمی کو طلاق کے مسائل, نکاح کے مسائل پڑھنے چاہیے, بہت ضروری ہے. حضرت نے فرمایا میں نے اس کو کہا چاہے الٹی ہو جائے, کچھ ہو جائے, قے ہو جائے نہ ہوئے, لیکن یہ تو حرام ہو ہی چکا ہے, اس کو جا کر توڑ دے. وہ تو وہاں سے اٹھا اور چلا گیا, کہاں پر؟ شوافے لوگوں کو ماننے والے, یعنی ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں سلفی لوگ, ان کے پاس, غیر مقلد ہے, ان کے پاس چلا گیا. ان کے یہاں تو ہے کہ 5 قطرے یا 10 قطرے ہیں, وہاں تک 5 قطرے 10 قطرے تک ہو تب حرام ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. پھر حضرت کے بعد مسئلہ تو حل ہو گیا, دیکھا نا اس نے ایک ہی پیا تھا, وہاں تو مسئلہ 5 قطرے کا ہے, مسئلہ حل ہو گیا. حضرت نے کہا ٹیمپرری تو ادھر بھی چلا جائے تو بھائی جواب تو تجھے ہی اللہ کو دینا ہے, مجھے تھوڑا دینا ہے, میں نے تو مسئلہ بیان کر دیا, حرام حرام ہی ہے. اپنی من مانی دین میں چلائے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے دین کے مسائل میں. فرمایا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. آج بھی دیکھو خاندان ہے، نہیں یار ہم مفتی صاحب کی بات نہیں مانیں گے، مولوی صاحب میرا باپ دادا کرتا ہوا چلا آیا یہ رواج، ہم کریں گے، یہ رواج میرے خاندان سے چلا ہے. ارے بھائی تمہارے اللہ تو دوسری جگہ کہہ رہا ہے تمہارے باپ دادا ایون دو دے آر رونگ یو گوئنگ ٹو فالو دیم. چونکہ مکہ کے مشرکین یوں کہتے تھے اے نبی ہم تمہاری بات کیسے مان لیں جبکہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئے ہیں. تو اللہ نے ان کو جواب دیا، ان کو بتا دو کہ تمہارے باپ دادا رونگ ہو تو رونگ ہی پر کام کرتے رہو گے. اس لیے صحیح عقیدہ، صحیح بات کو تسلیم کرنے والے دنیا میں بہت کم ہیں، غلط بات کو قبول کرنے والے، اور غلط راستے پر جہاں مست کلندر سب کچھ اندر، کھانا ملے نا وہاں سب آگے ہیں، لیکن اگر کہا سب نے کہا یہ حرام ہے، ارے یہاں تو پھر ہمیں بریانی نہیں ملے گی، کھانا نہیں ملے گا، مسئلہ ہی ہمارا حل نہیں ہوگا، تو پھر یہ بھاگ کے چلا جائے گا مفتی صاحب کی بات، یہ تو وابی ہے بھائی، اس کی بات نہیں چلے گی. ہاں کتنے ایسے مسائل ہیں، دیکھو نا ہم سچ بات بتاتے ہیں، اللہ کے نبی سچ بات بتاتے ہیں، کہا نہیں 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 ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آئے، ہم تو یہ کریں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے. ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. عام طور پر آج بھی دیکھو قرآن کریم کے اندر میں بہت سارے مستشرقین کا آج سوال ہے، کوشچن ہے کہ قرآن پرانا ہو گیا، اب نئے لو والی کتاب لاؤ. دیکھ لینا کتنے کتنے کوشچن ہیں، آپ کیسے بیٹھے ہیں، آپ دیکھو کہ آج اسلام پر قرآن پر کیسے کیسے کوشچن ہو رہے ہیں. کئی سال پہلے یہ فتویٰ دیا تھا کہ قرآن میں ایک آیت ہے یعلم ما فی الارحام ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کہ یہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کو ہے، کسی کو نہیں. اس میں ایک تو قیامت کا ہے، ایک بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، رات میں ہوگی، دن ہوگی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں، ماں کے وُمب کے اندر میں لڑکا ہے یا لڑکی، لڑکا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یونیکا لڑکا ہے یا لڑکی. يَعْلَمُ مَا عام ہے، سمجھ ماری بات. تو اس آیت کو لے کر مستشرقین نے سوال کیا، اس آیت کو اب قرآن سے نکال دینا چاہیے. دیکھا دیکھی مسلمان بھی کہہ رہے ہیں آج تو الٹرا ساؤنڈ اور ایسی ایسی مشینیں ہیں کہ ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ میل ہے فیمیل ہے، میل ہے یا فیمیل ہے. اس کے بتانے کے باوجود کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کتنی مرتبہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچی ہے اور انہوں نے ابورشن کر دیا تو دیکھا لڑکا ہے، لڑکا ہے. کتنی بار ہم نے تو پڑھا ہے کہ وہاں امریکہ میں قریباً 33,000 اس طریقے سے بچے جو لڑکی کہہ کر وہ جب نکالنے کی بات آئی تو دیکھا تو لڑکے ہیں، حقیقت میں تو نہیں بتا سکتے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، چلو تمہارا مشین بتا دے کہ اندر میں لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا لڑکا لڑکی کے بارے میں کہ میل ہے یا فیمیل ہے، اللہ کہہ رہا ہے يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ بچہ دنیا میں پیدا ہوگا اس کے بعد نیک ہوگا یا برا ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، مسلمان ہوگا، کافر ہوگا، ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا، توحید پر ہوگا یا شرک پر ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے، تم کو معلوم نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کیسے تم قرآن سے آیتیں نکالو گے؟ قرآن تو قیامت تک باقی رہے گا، اس کی ہر بات باقی رہے گی. کہہ رہے بھائی لیواٹچ ہوموسیکسولیٹی کی آیتیں نکال دو، ہمارے خلاف ہے، فلاں آیتیں نکال دو، اس کو نہیں پڑھنا ہے، اس کی تفسیر نہیں کرنا ہے، اس کو نہیں سمجھنا ہے. خدا پاک کی قسم قرآن قیامت تک باقی رہے گا، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، میں بیان کروں کہ نہ کروں، اللہ نے ذمہ داری لی ہے قرآن کو، کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. میں کہوں یا نہ کہوں، علماء بیان کریں کہ نہ کریں، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے
اور باقی رہے گا،
کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ اس لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اکثر الناس لا یؤمنون، حق کا ترجمہ کیا کیا ہے، حق کا شاہ عبد القادر صاحب نے، جس میں ذرہ برابر شک اور شبہ نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم کہتے تھے اللہ نے قرآن شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف اللہ نے بھیجا ہے، لام جبرائیل لایا ہے، میم محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہے یہ قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں اب کوئی شک نہیں ہے، شبہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بالکل اس میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اور قرآن کی وضاحت کرنے کے بعد، میں نے کہا نا تنزیلی احکام بیان کر دیا پہلے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، تمہارے لیے ایک بکلیٹ بھیجی ہے، مشین کے ساتھ گائیڈنس بک آتی ہے نا، اللہ کہہ رہے انسان میں نے تمہارا مشین بنایا ہے، پیٹ ہے، آنکھ ہے، کان ہے وغیرہ، اس کے ساتھ میں ایک گائیڈ بک بھی بھیجتا ہوں، قرآن کریم ہے، تمہاری زندگی اس گائیڈ بک کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ اپنی من مانی کرو گے تو پھر کیا اور کیا ہوگا۔ آپ کیوں انجیکشن لے کر نہیں لگا دیتے، یہ مجھے بخار لاؤ میں خود انجیکشن دے دوں، تو اس بک گائیڈ بک جس کو پڑھی ہے ڈاکٹروں نے اور اس کے بعد انہوں نے اس پر پریکٹیکلی عمل کیا ہے، عمل کر کے پھر انجیکشن اور دوائیں دیتے ہیں، اللہ نے انسان کو بنایا مشین کی شکل میں اور گائیڈ بک قرآن دے دی ہے اور اس کو لے کر بھیجا ہے سب سے بڑے ڈاکٹر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے، پریکٹیکلی عمل کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس طریقے سے، اور اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یہ کتاب، یہ میرا نبی، تمہاری ان کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، سمپل ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو میں اللہ کامیاب ہو جاؤں گا، ورنہ میں اللہ تعالی راضی ہو جاؤں گا، ورنہ میں راضی نہیں ہوں گا، تمہاری کامیابی ہوگی، اللہ راضی ہوگا۔ اللہ الذی، اب اس کے بعد اللہ عقلی دلائل بیان کر رہے ہیں، عقلی دلائل میری اور آپ کی سمجھ میں آنے والے عقلی دلائل بیان کر رہے ہیں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، دیکھو اللہ پاک نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے، اب اس کو دو قصوں میں، دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، پہلے اوپر والا حصہ بیان کر رہے اللہ پاک، اس کے بعد زمین والا حصہ بیان کریں گے، اوپر والی چیز کو بیان کر کے اللہ اپنی توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ میں ایک اللہ ہوں۔ ہاں ہمارے شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، نام تو سنا ہے نا بھائی، ہمارے پاکستان نے سنا ہے نا، شاہ عطا اللہ صاحب بخاری کا نام تو سنا ہے نا، اتنے بڑا نیک آدمی گزرا ہے، وہ حاضر جواب ہی، حاضر جواب وہ کہہ رہے قرآن اللہ پاک اتارتا یا نہ اتارتا، بہت حاضر جواب تھے وہ، تو ایسا ایسا جواب دیتے تھے ان کے تو دماغ۔ ایک مرتبہ حضرت کے پاس آ کر ایک آدمی نے سوال کیا، حضرت ابو بکر اور عمر میں کیا فرق ہے، سوال کیسا تھا، ابو بکر اور عمر میں کیا فرق ہے، حضرت نے کہا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے، تمہارا سوال ہی غلط ہے، یوں سوال کرتے عمر اور صحابہ میں کیا فرق ہے، عمر اور صحابہ میں کیا فرق ہے، فرمایا آگے چل کر حضرت نے کہ صحابہ مرید رسول ہے، رسول اللہ کے مرید ہے، اور عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہے، مراد کے معنی مانگا ہے، اور مرید ہے وہ آ کر ایمان لائے ہیں اور بیعت کی ہے، اور عمر فاروق فرمایا وہ مراد ہے، مراد کا کیا معنی، کہ ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابراہیم علیہ السلام کے مراد ہیں، سارے انبیاء مرید ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام مراد ہے، کیا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کعبہ کے اندر، کعبہ کے پاس بیٹھ کر 3000 سال کے بعد اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور ربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں دعا کی تہجد میں کعبہ کے پاس، اور صبح میں فجر کے وقت عمر فاروق سامنے آ گیا کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے، حضرت کا جواب بھی جواب تھا ایسا، کہا مرید صحابہ اور
عمر کے بارے میں مجھے پوچھو میں تمہیں جواب دیتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت نے بہت عجیب بات سنائی, شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے, کسی نے پوچھا حضرت مردے قبر میں سنتے ہیں؟ مردے قبر میں سنتے ہیں؟ حضرت نے کہا یہ بات پوچھنے کی کیا ضرورت ہوئی تمہیں, یہ تو باریک بات ہے. کہا حضرت ایسے ہی پوچھتا ہوں, ایسے ہی پوچھتا ہوں, بہت سارے ایسے ہی پوچھتا ہوں. کہا خاموخہ میرا دماغ کیوں کھاتے ہو, میرا ٹائم کیوں ویسٹ کرتے ہو, جب تم مرو گے نا تب پتا چل جائے گا کہ تم سنتے ہو یا نہیں سنتے. اگر سنتے ہیں تو سن لینا, اگر نہیں سنتے ہیں تو چپ چاپ قبر میں پڑے رہنا, چپ چاپ قبر میں پڑے رہنا. آگے چل کر آہ, حضرت کیا فرماتے, آہ عطا اللہ یہ قرآن اگر تمہارے سامنے پڑتا ہے, اگر یہ قرآن پہاڑوں پر پڑتا پہاڑ نرم ہو جاتے, اگر یہ قرآن قبر میں قبرستان میں جا کر مردوں کے سامنے پڑتا تو قبرستان کے مردے زندہ ہو جاتے. یہ قرآن تمہارے سامنے پڑھتا ہوں لیکن تم پر اس کا اثر نہیں ہوتا. پھر آگے کہتے ہیں گانا گانے والی اگر تمہارے سامنے گانا گاتی تو تم جھومتے ہو, اور میں قرآن پڑھتا ہوں تو تم اونگتے ہو.
حضرت عجیب قرآن پڑھتے تھے شاہ عطا اللہ صاحب. کہ گاندھی جی یوں کہتا تھا اسٹیج پر جب لیکچر شروع ہوں گے تو سب سے پہلے قرآن شروع کیا جائے گا عطا اللہ سے. اندرا گاندھی بھی کہتی تھی, گاندھی جی تو کہتا تھا. ایک مرتبہ علی گڑھ یونیورسٹی میں شاہ عطا اللہ صاحب پہنچے تو انہوں نے کام بیان نہیں سنیں گے مولویوں کا, تھک گئے سن سن کر. تو شاہ صاحب نے کہا ارے چھوڑو مجھے بیان نہیں کرنا ہے, کیا میرا قرآن تو سنو گے نا؟ کہاں سنوں گا, ہم سنیں گے, سارا مجمع تیار ہے. حضرت نے قرآن پڑھنا شروع کیا, سارا مجمع رو رہا ہے. اب جب دیکھا کہ سب کے دل نرم ہو گئے, اب ان آیتوں کا ترجمہ سنا دوں؟ کہا سنا دیجئے. وہ سناتے سناتے فجر کی اذان ہو گئی. شاہ صاحب تھے, شاہ عطا اللہ صاحب, شاہ صاحب حاضر جوابی فرماتے ہیں میں کہا کرتا ہوں اگر قرآن اللہ نازل نہ کرتے, اگر یہ سارے ہمارے سامنے نہ ہوتا, یہ دودھ کا ایک کپ تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے, ایک کپ میں دودھ بڑا ہوا ہے, اس سے بھی تم اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتے ہیں, اس سے بھی, اس دودھ کو دیکھ کر بھی. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. یہ گائے ہے, یہ بفلو ہے, یہ گائے ہے, یہ بکری ہے جس کے پیٹ میں خون بھی بڑا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس دوسری طرف گوبر بھی بڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بیچ میں سے صاف اور شفاف تمہارے لیے پینے کے لیے دودھ کو نکال رہا ہے جس میں خون کا بھی ذائقہ نہیں اور گوبر اور پیشاب کا بھی ذائقہ نہیں ہے. فرمایا اس کو دیکھ کر ہی تم اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیتے. اللہ الذی رفع السماوات, اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا. رفع السماوات بغیر عمد, بغیر ستون کے. اس آسمان کو نیل گو بھی کہا جاتا ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے خضرا, یلو, نیل گو جو ہے, یعنی اللہ پاک نے یہ لفظ استعمال, اللہ کے نبی نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہے, بہت زاہد اور متقی, بہت بڑے صحابی, ان کے لیے لفظ استعمال فرمایا. ابو ذر وہ صحابی ہے, ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ سفر میں گئے, ابو ذر پیچھے رہ گئے. صحابہ سے پوچھا ابو ذر نہیں آئے؟ صحابہ نے فرمایا نہیں آئے. آگے چلتے رہے, پھر پوچھا ابو ذر نہیں آئے, کاش کے آ جاتے, دیکھو کتنی فکر ہے. کہ اللہ کے رسول نہیں معلوم کیا ہوا, کیوں نہیں آئے. پہنچ گئے اپنی منزل مقصود تک, صحابہ پہنچ گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ابو ذر نہیں آئے,
فرمایا نہیں آئے اللہ کے رسول، اتنے میں دیکھا غبار اڑ رہا ہے، غبار اڑ رہا ہے، اور دیکھا کاش کے ابو ذر ہوں گے، اللہ کے نبی کیا کاش کے ابو ذر ہو آنے والا جو اتنی فاس دورہ کرا رہا ہے، لگتا ہے دیکھا تو نظر آ گیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر فرمایا ابو ذر تم کہاں تھے، کہاں تھے؟ اللہ کے رسول کچھ کام نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا. فرمایا اللہ کے رسول نے اس وقت جو لفظ فرمایا، انت تعیش فردا وانت تموت فردا، ابو ذر تمہاری زندگی بھی اکیلی گزرے گی اور تمہاری موت بھی ایسی آئے گی، تم اکیلے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا وہاں. یہ ابو ذر غفاری جب اسلام لانے کے لیے آئے مکہ المکرمہ میں، ابو ذر غفاری اپنے بھائی انس کو کہا تم بڑے شاعر ہو، جا کر سن دیکھو نا، سنا ہے کہ مکہ میں وہ بڑا شاعر آیا ہے محمد رسول اللہ، جا کر دیکھو نا کیسا شعر پڑھتا ہے. انس گیا مکہ مکرمہ میں، دیکھا ادھر ادھر ہوا نا، پھر واپس آ گیا، کہا یار تجھے بھیجا، روتا گیا روتا ہوا آیا، چلو میں خود جاتا ہوں. ابو ذر غفاری خود گئے اور حرم میں گئے، اور ہم حرم میں بیٹھے بیٹھے 3 دن نکالے، کسی کو پوچھا نہیں محمد کون ہے، ورنہ پوچھیں گے تو دیکھا تو یہاں تو مار ہی پڑتی ہے، مار ہی پڑتی ہے. جیسے ہمارا شاہ تاؤلہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات بیان کر رہا تھا، حضرت سے پوچھا نا، حضرت سے پوچھا کہ کوئی روزہ ہم رکھتے ہیں رمضان میں، لیکن کوئی ایسا نسخہ بتا دو کہ روزہ بھی باقی رہے اور کھا اور پی بھی لے. حضرت کو سوال کیا شاہ صاحب سے، روزہ بھی باقی رہے اور کھانا بھی کھا لے اور پانی بھی پی لے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو تم جاؤ بازار میں اور وہاں سے ایک جوتا خرید لاؤ، ایک جوتا اچھا بڑا بھاری والا شوز خرید کے لے آؤ، اور اپنے نوکر کو کہو تم بیٹھ جاؤ، نوکر کو کہو یہ شوز لو اور میرے سر پر مارتے رہو مارتے رہو مارتے رہو. پھر حضرت نے فرمایا جب وہ مارے گا نا تو تمہیں غصہ بھی آئے گا، تو غصے کو پیتے رہنا اور مار کو کھاتے رہنا، روزہ بھی باقی رہے گا، مار بھی کھاؤ گے اور پانی بھی پیو گے، یعنی غصہ بھی پیو گے. روزے کا طریقہ بتا دیا حضرت نے، یہی بتایا. سبحان اللہ، ابو ذر غفاری بیٹھے حرم کے اندر، بیٹھے وہاں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ. 3 دن ہو گئے، کہا صرف زمزم پر میں نے گزارا کیا، کوئی کھانا بھی نہیں، 3 دن تک صرف زمزم پیتا رہا. اور میرے نبی کا فرمان ہے زمزم جس نیت سے پیو نا، جس نیت سے پیو نا وہ کیا ہوتا ہے، کام ہو جاتا ہے. جس نیت سے پیو، جس نیت سے، ہمارا تو اب یقین ہی باقی نہیں رہا نا، یقین ہی ختم ہو گیا نا، ہم تو ویسے ہی بے دراک گھڑاک گھڑاک پی لیتے ہیں، کوئی نیت نہیں ہوتی ہے. ماں زمزم لما شرب لو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے کام ہو جاؤ گا ہو جائے گا. شاہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دماغ بڑا کمزور تھا، ایک مرتبہ میں حج کے لیے چلا گیا، میں نے گلاس اٹھایا زمزم کا اور منہ میں رکھنے سے پہلے میں نے اللہ سے کہا، اے اللہ ابن حجر جیسا علم مجھے، ابن حجر جیسا حدیث کا علم مجھے عطا فرما، اور رازی جیسا قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. فرمایا اس کے بعد میں نے نیت کی کہ اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نیت سے پیو تمہارا کام ہو جاتا ہے، اے اللہ رازی جیسا علم قرآن کا مانگ رہا ہوں اور ابن حجر جیسا علم حدیث کا مانگ رہا ہوں. اور پیتے گئے، فرمایا میں گھونٹ گھونٹ پیتا گیا، اللہ تفسیر کا علم اور حدیث کا علم میرے سینے میں اتارتا چلا گیا. اس کے بعد تو 1000 کتاب 1500 کتاب لکھی شاہ صاحب نے، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی کتاب لکھی معلوم ہوتا ہے. زمزم فرمایا میں زمزم پیتا، اب تو دیکھو وقت بھی ہو گیا، ابھی زمزم ہی پر اٹک گیا میں تو، زمزم پیت. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بات سنا کے ختم کر دیتا ہوں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 3 دن کے بعد میں نے دیکھا 2 عورت آئی سامنے سے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ 2 بت رکھے ہوئے تھے، بت ایک کا نام تھا اساف اور دوسرے کا نام تھا نائلا، یہ دونوں کو چاٹنے لگی، زبان سے چاٹنے لگی، دونوں بوٹوں کو چاٹنے لگی. اور میں نے کہا اے تم کیا کر رہے ہو بیٹھے بیٹھے، کیا کہا کیا کر رہی ہو تم لوگ یہاں پر، یہ تو اساف تو مرد تھا اور نائلا تو عورت تھی جنہوں نے حرم میں مطاف میں زنا کیا تھا، اللہ پاک نے ان کو پتھر بنا دیا تھا، دونوں پتھر، اللہ پاک نے ان کو پتھر بنا دیا. ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں اور کیسے کیسے گناہ مطاف میں کرتے ہیں. ہمارے کچھ سال پہلے اسکول سے لڑکا لڑکیا عمرہ کے لے گئے، اسکول کے لے جاتے ہیں کچھ ہولیڈے کے لیے لے گئے، وہاں سے آئے تو ایک لڑکا اور لڑکی دونوں، ایک ایک لڑکی تو پریگننٹ ہو کر آ گئی، عمرہ کے لے گئی یا زینا کے لے گئی، ایسا بھی ہوتا ہے، طواف کے دوران میں بھی یہ گناہ ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے. میرے اللہ اگر چاہتا تو وہیں پر ہمیں بلائنڈ کر دے کہ میرے گھر میں آ کر بھی. اسی لیے حکمت لکھی ہے کہ ہر کام رائٹ سائڈ پر ہوتا ہے، ہر کام رائٹ سائڈ پر ہوتا ہے. کیا بات ہے، طواف لیفٹ سائڈ سے شروع کیا جاتا ہے. ایسے شروع کرتے ہیں نا، کیسے شروع کرتے ہیں، لیفٹ سائڈ شروع کرتے ہیں، ایسے اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے نا طواف، کلاک وائز نہیں ہوتا ہے. ورنہ اللہ کے نبی نے ہر کام دانی طرف سے کیا، یہاں پر کیوں الٹا کیا ہے؟ جواب دیا کہ تمہارا دل لیفٹ سائڈ پر ہے اور کعبہ بھی لیفٹ سائڈ پر ہے، تمہاری لیفٹ سائڈ پر ہے، تو دیکھنا چاہتا ہے اللہ تیرے دل میں کعبہ یعنی میری محبت ہے یا لیلاؤں کی محبت ہے. ہاں تیرا دل جتنا قریب ہوگا میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ حکمت، بڑے بڑے علماء کرام عجیب عجیب حکمت لکھتے ہیں، فرمایا اس میں بے شمار حکمتیں ہیں کہ لیفٹ سائڈ میں، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، فرمایا تم طواف کرتے 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 تمہارا دل قریب ہوگا تو اتنا ہی جلد اللہ سے جتنا قریب ہوں گے تمہارا دل نرم ہوگا، جتنا قریب ہوگا اتنا ہی نرم ہوگا، تمہیں آنکھوں سے رونا آئے گا تو تمہارے آنے کی وجہ سے اللہ پچھلی ساری زندگی کے گناہ کو معاف کر دے گا. یہ ابو ذر غفاری دیکھا تو دو عورتیں چات رہی ہے، کہا ادھر آؤ. او ہو، دونوں عورتوں نے چیخا، سکریم کر کے بھاگی. اتنے میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ادھر سے آ رہے ہیں. ہے عورتیں کیوں چلا رہی ہے، کیا ہو گیا؟ ابو بکر جاؤ ان کو بلاؤ، کیا ہو رہا؟ دونوں عورتوں نے کہا وہ آدمی جو بیٹھا ہے نا وہ ہمارے معبود کو گالیاں دے رہا ہے. وہ کون تھے؟ وہ ابو ذر غفاری، ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی بات شروع ہو گئی. کہا اس نے ہمارے معبود کو گالیاں دی ہے. ہمارا کون ہے؟ اچھا وہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو جاؤ، میں اس کو، ہم اس کو پکڑتے ہیں، ہم اس کو یہ. وہ تو چلی گئی، دونوں ادھر آئے. ہاں کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ لیکن وہ ہچکچا رہے تھے. کہا تم کون ہو؟ کہا میں محمد ہوں. اچھا اچھا تم ہو، تم کو ہی دیکھنے کے لیے آیا ہوں میں. کہا ٹھیک ہے، یہاں تو بات نہیں ہوگی، یہاں تو بات نہیں ہوگی، یہاں آپ ٹھہرے رہو، ہم جب واپس چلے جائیں، آج یا کل واپس چلے جائیں، ہمارا فالو کرنا، ہم جس مکان میں چلے جائیں اس مکان میں تم آ جانا. یہی ابو ذر غفاری ہے. بعد میں چل کر پھر اسلام لے آئے اور اپنے گھر پر چلے گئے، اور گھر پر جا کر خاندان والوں کو دعوت دی اور مدینہ منورہ میں پورے خاندان کو لے کر آئے، آدھے سے زیادہ خاندان کو لے کر آئے، سارے مسلمان بن چکے تھے. یہی ابو ذر غفاری جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انت تعیش وحیدا وانت تموت وحیدا، تو جیے گا بھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عثمان نے کہا ابو ذر چلے جاؤ کہیں جنگل میں جا کر رہو اکیلے، اس لیے کہ تم روزانہ نئے نئے فتوے نکالتے ہو، ہمارے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے. ابو ذر غفاری کا فتویٰ یہ تھا، ایک جوڑی کپڑے سے زیادہ تمہارے پاس ہے اگر تم نے اللہ کے راستے میں نہیں دیا تم کافر ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ تمہارے پاس کھانا بھی زیادہ ہے، ایسے زیادہ ہے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو ورنہ کافر ہو جاؤ گے، ورنہ اللہ کے نافرمانی کرنے والے ہو جاؤ گے. اتنے سٹرکٹ تھے عثمان غنی، فرماتے صحابہ کا جینا حرام کر دیا، آپ ایسا کرو جنگل میں چلے جاؤ. وہ مکہ میں ربضہ میں چلے گئے اور وہاں پر اپنا مکان بنایا، اپنی بیوی اور شوہر اکیلے وہاں پر رہنے لگے، وہاں پر رہنے لگے. اب موت کا وقت آ گیا، انتقال کا وقت آیا، تو بیوی رونے لگی، کوئی ہے نہیں، کون دفن کرے گا، کون غسل، کوئی. فرمایا تو غسل دے دینا، میری فکر نہ کر، میرے نبی نے کہا ہے انت تموت وحیدہ، تو مرے گا بھی تو اکیلا ہوگا، تم مجھے غسل دے دینا اور غسل کر کے یہ میری چادر ہے مجھے پہنا دینا، پہنا کر روڈ پر رکھ دینا، سامنے رکھ دینا، اگر کوئی آنے جانے والا دیکھے گا تو مجھے قبر کھود کر دفن کر دے گا، یا تو پھر جنگل کے درندے آئیں گے مجھے کھا جائیں گے. بس بیوی نے اپنی وصیت پوری کر لی، غسل دے دیا. انتقال ہونے کے بعد کفن وہی چادر لپٹ کر سامنے گھر کے سامنے دور رکھ دیا. اللہ کا کرنا ہے کہ وہاں سے صحابہ کرام کی جماعت کا گزر ہو رہا تھا، دیکھاؤ یہ تو ہمارے صحابی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، چلو چلو ان کی نماز پڑھیں گے، ان کو دفن کریں گے. اللہ پاک نے ان کا انتظام بھی کر دیا. یہ ابو ذر غفاری جن کے بارے میں میرا نبی کہہ رہا ہے ما اذلت الخضراء، ما اذلت الخضراء وما اقلت الغبراء ولا على ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر غفاری. فرمائے نیل گو آسمان، اسی سے بات میں نے نکالی تھی، یہ نیل گو آسمان، یہ سبز آسمان اور یہ اڑنے والے غبار والی زمین، ان کے درمیان میں ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، ابو ذر سے زیادہ اصدق من ابی ذر. وہاں پر اللہ کے نبی نے لفظ استعمال فرمایا آسمان کے لیے نیل گو، بس یہیں پہ باقی رکھتے ہیں, اللہ الذی رفع السماوات, ابھی آسمان پر بعد میں چڑھیں گے انشاءاللہ, یہیں پر باقی رکھو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو, یعنی ایسے بدن سے نہیں چرنا, عقل سے چرنا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين, اللهم لك الحمد كما انت اهل, وصلي على سيدنا محمد كما انت اهل, وافعل بنا انت اهل, فانك انت اهل التقوى واهل المغفره, يا حنان يا منان. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے, اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے, اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے, ہماری قبر بھی اچھی بنا دے, جہنم سے ہماری حفاظت فرما, جہنم سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ توحید دینے کے بعد شرک سے ہماری حفاظت فرما, ایمان دینے کے بعد اللہ کفر سے ہماری, ہماری آل اولاد کی, پورے مجمع کی, سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اکرم الاکرمین, یا ذل جلال و اکرام, اے اللہ تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں, اے اللہ تیری رحمت کی چادر میں ہم سب کو ڈھانپ لے, ہم سب کو ڈھانپ لے. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اے اللہ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, راتوں میں گناہ کر کے, دن میں گناہ کر کے, خلوت میں گناہ کر کے, جلوت میں گناہ کر کے, اے اللہ زبان سے گناہ کر کے, آنکھوں سے گناہ کر کے, کانوں سے گناہ کر کے, بدن کے عضو سے گناہ کر کے, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا, رحم نہیں کرے گا, تو ہم ذلیل ہو جائیں گے, اے اللہ ہم ذلیل ہو جائیں گے, ہم رسوا ہو جائیں گے. اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا, اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں ذلیل نہ کرنا, انبیاء کے سامنے ذلیل نہ کرنا, اے اللہ ماں باپ کے سامنے ذلیل نہ کرنا, اے اللہ لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرنا. اے اللہ جیسے تو نے اپنی کرامت سے, اپنی کریمیت سے اور ستاریت سے ہمارے گناہوں کو چھپا لیا ہے, اے اللہ تو معاف بھی کر دینا, اے اللہ تو معاف بھی کر دینا. اے اللہ جس طرح تو نے ہمارے گناہوں کو ماں باپ کے سامنے ظاہر کرنے سے چھپایا ہے, اے اللہ ظاہر ہونے سے چھپایا ہے, اے اللہ بیوی بچوں کے سامنے چھپایا ہے, اے اللہ لوگوں کے سامنے چھپایا ہے, اے اللہ تو معاف بھی کر دے, اے اللہ تو معاف بھی کر دے, معاف بھی کر دے, اے اللہ معاف بھی کر دے, تاکہ ہمارے نام اعمال سے ہمارے گناہ ختم ہو جائے, ہمیں قیامت کے دن رسوائی نہ ہو, ذلت نہ ہو. اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے. دنیا میں جب تک رکھے ایمان پر قائم دائم رکھنا, اے اللہ تیرے دین کے اس پر استقامت دے دینا, اے اللہ تیری پانچ وقت کی نماز مرتے دم تک ہمیں پڑھنے کی توفیق دے دے, اے اللہ جب جماعت پڑھنے کی توفیق دے دے, اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما دے. اللہ ہم سب کے اولادوں کو نیک بنا دے, اللہ ہم سب کے اولادوں کو نیک بنا دے, اے اللہ ہماری آل اولاد کو نیک بنا دے, اے اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا دے, عالم دین بنا دے, دین کے داعی بنا دے, اے اللہ مفسر قرآن میں سے بنا دے, اے اللہ محدثین میں سے بنا دے, اے اللہ نسلوں کو قبول فرما لے, ہماری نسلوں کو قبول فرما لے, ہماری نسلوں کو قبول فرما لے, اے اللہ ہماری نسلوں کی, اے اللہ کفر شرک سے حفاظت فرما, ایمان پر باقی رکھنا اور سب کو ایمان پر موت دے دینا, اے اللہ ایمان پر موت دے دینا, وقت آنے پر زبان پر کلمہ دے دینا, وقت آنے پر اخلاص والی اور للہیت والی اور تیری رضا والی موت دے دینا, اے اللہ مرتے دم تک اخلاص نصیب فرما دے, اخلاص نصیب فرما دے, ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارے صدقات کو قبول فرما, ہمارے عطیات کو قبول فرما, ہماری زکاتوں کو قبول فرما, زکات دینے کو قبول فرما, اللہ صدقات دینے کو قبول فرما, روزہ رکھنے کو قبول فرما, نماز پڑھنے کو قبول فرما, ہمارے قرآن سننے سنانے کو قبول فرما, اے اللہ قرآن کی تلاوت کرنے کو قبول فرما, ذکر و اذکار کو قبول فرما. آنے والی بڑی قیمتی راتیں آ رہی ہے, اے اللہ ہم سب کو اے اللہ شب قدر سے نواز دینا, شب قدر کی عبادت سے نواز دینا, اے اللہ شب قدر سے ہمیں محروم نہ رکھنا, اے اللہ شب قدر سے ہمیں محروم نہ رکھنا. اے اللہ پورا مہینہ ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ ہم مانگ رہے ہیں ہمیں محروم نہ کرنا. اے اللہ ان تمام بیٹھنے والوں کو قبول فرما لے, اے اللہ تمام بیٹھنے والوں کو قبول فرما لے, تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں اللہ سب کو قبول فرما لے. اے اللہ ریسیور کے ذریعے سے گھروں پر اور ویب سائٹ کے ذریعے سے, یوٹیوب کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں سب کے سننے کو قبول فرما, سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, سب کے لیے للہیت کے فیصلے فرما. اے اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما, مرتے دم تک سب کو ایمان پر قائم دائم فرما. اے اللہ جو ایمان والے ہیں ان کو ایمان میں استقامت نصیب فرما, پختگی نصیب فرما. جو بے ایمان والے ہیں اللہ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما, سب کو جہنم سے بچا کر جنت کا مستحق بنا دے. اللہ تیری رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں, اے اللہ ہم کیوں نہ مانگے, ہم سب کے لیے مانگ رہے ہیں, تیرے نبی نے سب کے لیے مانگا ہے, ہم پوری امت کے لیے مانگ رہے ہیں, پوری امت کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے, جنت کا دروازہ کھول دے, مغفرت کا دروازہ کھول دے, اے اللہ جہنم کا دروازہ بند کر دے, اے اللہ عذاب کا دروازہ بند کر دے, جہنم سے سب کی حفاظت فرما لے, ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما, ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما, میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما, اولادوں کو ماں باپ اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما. اے اللہ ہم اپنے ماں باپ کو نہیں بھول رہے ہیں, اے اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما. بہت ہی قیمتی وقت میں ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں, قبر میں سوئے ہوئے ہیں, جا کر اللہ اللہ تیرے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں بتا دے کہ تیرا بیٹا مسجد میں بیٹھ کر قرآن کے مجلس میں تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ جن کے ماں باپ حیات ہے, اللہ ان کو عفو عافیت نصیب فرما, انہیں سکون نصیب فرما, اے اللہ ان کو صحیح زندگی نصیب فرما, ایمان والی زندگی نصیب فرما, اور ایمان پر موت بھی نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. یا اکرم الاکرمین, دنیا میں بہت سارے مسلمان پریشان حال ہے, خصوصاً فلسطین کے, شام کے, عراق کے, اے اللہ سارے مسلمانوں کی غیب سے نصرت فرما, غیب سے نصرت فرما, غیب سے نصرت فرما. اے اللہ یتیم بچوں کی آہوں کو سن لے, اور اے اللہ ان یتیموں کی, اے اللہ تو حفاظت نصرت فرما, اے اللہ بیواؤں کی آہ سن لے, ان بیواؤں کی غیب سے نصرت فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل سے, کرم سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس مجلس میں تیرا نیک بندہ جس کی آمین تجھے پسند ہو, اس کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمین کو ملا کر اے اللہ ہماری دعاؤں توباؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.